وسلم کی اسلامی مجالس پر ہوا ہے، اس میں سے ہماری اتوار کی مجلس پر پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، یہ مالی تاثیر رکھی ہے، اور جو احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں گزر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل اپنا اصلی کام کرنے لگ جائیں۔ دل کا اصلی کام کیا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہونا، اللہ کی رضاعت اور شوق اور رغبت سے ماننا، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اور یہی حضرت کا بھی مقصود اس زمانے میں اس مجلس سے تھا۔ یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے تھے جو آپ کے پاس اسی قلم کو لے کر آتے تھے۔ انشاءاللہ ربی اللہ سے مانگے گے یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اترے گی۔ یہ 20ویں مجلس چل رہی ہے، جو جمعے کی صبح 21/2545 ہجری میں آپ کے مدرسہ امام الرحمۃ اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت کی عادت مبارکہ ہفتے میں 3 بار سنانے کی تھی، ایک آپ کی خانقاہ شریف میں اور دو آپ کے مدرسہ امام الرحمۃ، مقصود ایک ہی تھا، دل کی اصلاح۔ تو پچھلی اتوار جہاں چھوڑا تھا وہاں سے ہم پھر پڑھ لیتے ہیں۔ چند سطرے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحیح محبت جس میں کبھی تغیر نہ آوے وہ اللہ عزوجل کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، وہی ہے جس کو تو اپنے حل کی آنکھوں سے دیکھے گا، اور وہی ہے صدیقین اور روحانیت والوں کی محبت کہ انہوں نے محض ایمان سے محبوب نہیں سمجھا کہ صرف کہنے سے مان لیا ہو، بلکہ ایمان اور معائنے سے سمجھا ہے کہ ان کے قلوب کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیے گئے، بس جو کچھ غیب میں تھا ان کو نظر آ گیا، اور انہوں نے ایسا نظارہ دیکھا جس کی شرح ان سے ہو نہیں سکتی۔ اس پر تفصیل سے بات گزشتہ اتوار ہو چکی ہے، اکثر عرض کرتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک ذوق کی چیز نہیں، اور ذوق کے لیے الفاظ نہیں، ذوق تو ذوق سے ہے۔ اب ذوق کی بات جب آئے گی تو ذائقہ، ہم تو مادی ذائقوں سے آشنا ہے، ہماری بہت محدود سی سوچ ہے، اس لیے ہم انہی ذائقوں کو جانتے ہیں۔ ایک دیکھنے میں مزہ ہے، اچھی چیز نظر آ رہی ہے، اچھا منظر نظر آ رہا ہے، تو اس کا تعلق اس سے ہے آنکھ کے اندر اللہ نے قوت و باصرہ رکھی ہے۔ ایک سامعہ ہے جو سننے کی قوت رکھی ہے، خوش لہانی سے قرآن پڑھا جائے، مزہ آ جاتا ہے، سرور آ جاتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، اچھی آوازوں سے مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ذوق کیا ہے؟ سماعت کے ساتھ ایک ہے شامہ جو ناک کے اندر اللہ نے رکھی ہے قوت سننے کی۔ اب کسی نے کہا کہ بھی بڑی مزیدار خوشبو ہے، اب کچھ اکنے لگے تو لگے گی کڑوی۔ اب سمجھدار بندہ جانتا ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے، چکھنے میں نہیں ہے، وہ تو سونگھنے میں ہے۔ تو یہ لوگ کی لوگ کی کس میں ادا لو دائتا، جس کو ہم دائتا عام کہتے ہیں، زبان کے اندر رکھی اللہ، اور اللہ کا عجیب معاملہ ہے کہ زبان کے پہلے حصے میں ہے، چند سینٹی زبان کو کھینچ کے ہیں اور اندر کندیل دیا گیا تو مزہ نہیں آئے گا, خزا پہنچ جائے گا. یہ اللہ نے ایک نظیم نظام عجیب بنایا ہے کہ جسم کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے, اس غذا کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے, اس کے چکھنے کے لیے ایک احساس رکھ دیا گیا زبان کے اندر کہ مزہ لو پھر اس پر دے دو. ایک لمسہ ہے, لمس کی قوت ہے, پھول دیکھو منظر خوشنما, گلاب کا پھول ہے اتنا خوشنما, آنکھ کو مزہ آ گیا اس کے دیکھنے سے, ناک کو مزہ آ گیا اس کے سونگھنے سے, لمس بھی ہے اس کی پتی پر ہاتھ رکھو ہے ایک مزہ آ جائے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ اس طریقے سے مختلف اذواق ہیں, ذوق ہیں مختلف, جس کے اللہ نے احساس کرنے کے مختلف قسم کی جگہ مقرر فرما دی ہے. اللہ سے ہم سیکسی بھی کہتے ہیں نا, سب یہی نہیں ہے, ہم انہی کو جانتے ہیں. اللہ نے اور بھی احساس رکھے ہیں, اور بھی ادراک رکھے ہیں, جس کے اندر ایک احساس جو انسان کے دل کے اندر ہے, اس لیے جس کو صوفیہ نے لطیفہ فن کہا ہے. لطیفہ اس لیے کہا ہے کہ اتنی لطیف چیز ہے کہ جو ان احساسات سے ادراک نہیں آ سکتی, ادراک سے تو یہ بھی نہیں آ سکتی قوتیں ہیں. اب شامہ کا کوئی اس کی حیات بتا سکتا ہے کہ جو سونے کی قوت ہے اس کی کیا شکل ہے, کہیں گے اکثر ادرار میں آ رہا ہے شامہ موجود ہے, کبھی کسی کو زکام ہو تو اس کو سنگاؤ دیکھو کیسی کیا کہتے میرا ناک مان دیا معطل ہو گئی, اب اس کو نہیں پتا چل رہا. اب آج ہوائی جہاز میں جب ٹیک آف کرتے ہیں یا اس کے پاس اترنا ہوتا ہے تو کانوں کے اندر بعض اوقات ہیں نہیں پتا چلتا, وقت کی طور پر معطل ہو جاتی ہے. اب یہ گونگے کیوں ہیں؟ پہلے بھرے اللہ کا نظام عجیب ہے کہ بچہ آوازیں سنتا ہے تو اس کو کہنا شروع کر دیتا ہے, لیکن جس کی سماعت ہی نہیں ہے وہ سنے گا نہیں, اس کو کیسے ریپروڈیوس کرے گا, گونگا ہو جاتا ہے. اب گونگے کی ایک قوت نہیں ہے, ایک طرح سکر میں پہلے بھی سکر کیا ہمارے ساتھی ہیں وہ گونگوں کے ترجمان ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں گونگے بھی چلتے ہیں. اللہ نے مشکل طریقہ کھول دیا ہے کہ ماشاء اللہ ان کو بھی کروانا, جو کیا کرتے ہیں اشاروں سے سنتے, سن بھی ہے گونگوں کو اشاروں سے پڑھاتے ہیں نا. تو بیان میرا ہو رہا ہے سکر کیوں جانا ہے مسجد کے اندر جانا, ایک طرح وہ بیٹھا میں گونگا لے کے اس کو کروان سے. اب سب کی توجہ تو میری طرف, پورے مجمے کی اس گونگے کی توجہ کس کی طرف ہے؟ کروان کی. اب یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں کیونکہ ان کے دیکھنے کی بھی حس موجود اور سننے کی بھی, اور گونگے کی چونکہ سننے کی نہیں ہے تو اس نے سارا سمجھنا اشاروں سے ہے, اس کی دیکھنے کی پوری توجہ کس پر ہے؟ تو میں نے وہی عرض کیا, میں نے کہا دیکھ لو یہ بھی ایک چیز سامنے ابھی آ رہی ہے کہ آپ لوگ سن کر لطف لے رہے ہیں, وہ بیچارہ سننے کی اس نے. مولانا سعید خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ریبٹ کے اندر ایک گونگے کو لایا کہ اس کا ترجمان صاحب بڑھیا خود موجود تھا, تو اس ترجمان نے کہا کہ اس چلے کے اندر مجھے احساس ہوا کہ یہ گونگا اس لیے ہے کہ یہ سن نہیں رہا, اس لیے بول نہیں سکتا. تو میں نے ایک مشق اس کے ساتھ نا چلے میں کہ زبان بولنا تو زبان سے ہے نا, اس کی حرکات سے ہے نا, تو زبان کی اس کو مشق کرائی کہ جس سے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک اللہ نے سجھائی کہتے مجھے بات کیا نا کہ میں نے کہ اس لیے نہیں بول پا رہا کہ سن نہیں رہا, لیکن زبان سے تو بولے گا نا, تو زبان کی حرکات جو ہے میں اپنے ساتھ اس کو اس کے ساتھ محنت کی اور سنایا ہمارے سامنے سنائے پورا فاتحہ سنائی, کہتا یہ چلے میں نے دو کام کر دیے, پورا فاتحہ یاد کرا دی اس کو, اب وہ سنا رہا تھا لیکن کیا تھا خود سن اس نے اس کو ہے نہیں دیکھا, اس کا مطلب ہے گویائی کا نظام اس کا صحیح تھا سر, اس لیے نہیں. اسی طریقے سے جیسے ہم یہ ظاہری احساسات ہیں جن کو سمجھتے ہیں, وہ آج ہمارا سارا کا سارا مزار انہی پر ہے. انہی لذتوں کو حاصل کرنا ہے. اللہ نے انسان کے اندر کچھ اور قوتیں بھی پنہا خفیہ رکھی ہیں جن کا ادراک نہیں ہے. اس میں قوت قلبیہ بھی ہے, لطیفہ قلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایسے لطیف قوت مخفی ہے جس سے ہم ناس ہیں. جب وہ بیدار ہو جاتی ہے پھر ہوتی اسی کا اشارہ. اس لیے جو ہے سلطان بہت رحمۃ اللہ کا ایک مشہور شعر ہے کہ دل دریا سمندروں دوں گا کون دلان کیا جانے دوں. ان کے دل کا وہ ادراک بیدار ہو گیا, وہ دل کا احساس بیدار ہو گیا, وہ ذوق بیدار ہو گیا. اب اس کی بیداری کے بعد جو وہ دیکھ رہے ہیں اپنے دل کے اس شعور سے وہ سمجھے گا. یا ان اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے محض ایمان سے اللہ کو محبوب نہیں سمجھا بلکہ ایمان و معائنہ, یعنی کہ ان کے قلب کی آنکھوں سے پرسارے پڑتے ہٹا دیے گئے. قلب کی اپنی آنکھیں ہیں. قرآن فرمایا جا رہا ہے لا تعمى الابصار, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. میں یہ آنکھیں اندھی ہیں, دل اندھے ہوتے تینوں کے اندر. تو دل کی آنکھیں بھی ہیں, ہمارے دل کی آنکھیں اندھی ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں اندازہ ہے. یہ ساری محنت اسی لیے ہے, یہ تصوف اسی لیے ہے, تزکیہ اسی لیے ہے, تزکیہ اسی لیے ہے کہ خلق کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں. تو یہاں فرمائی ہیں کہ سارے پردے اٹھا دیے گئے, بس جو کچھ غیب میں تھا وہ ان کو نظر آ گیا. انہوں نے ایسا نظارہ دیکھا جس کی شرح اسے ہو ہی نہیں سکتی. لوگ والی چیز جو ہے اس کو الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. جیسے میں ایک واقعہ پیر کا بیان کیا ہے, پرانے زمانے کا شاید ہندو مذہبی رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جو ہے, آج کل تو اللہ پاک نے اتنا اچھا اہتمام فرما دیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں دنیا جہان کے تازہ ترین پھل ہر وقت ملتے ہیں, جیسے ٹرانسپورٹیشن آسان ہوگی. ایک زمانہ تھا تو یہ نہیں تھا, تو کہتے ہیں عرب والوں نے آم کو بھی دیکھا نہیں تھا کہ آم کا یہاں سے وہاں تک پہنچنا کو آسان تھا. گہری جہاز میں چھ چھ مہینے لگتے تھے زمانے کے اندر, جیسا کر کے اندر. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک عرب جو ہے کہیں تذکرہ کرے تو اس کے سامنے کیا کہ سنے تو تمہارے ہند کے اندر تو اس کو پاکستان کو تھا ہی نہیں, تمہارے ہند کے اندر ایک ایسا پھل ہے کہ جس کو سنا ہے کہ منہ میں ڈالتے ہیں اور پھر نکال کے تھوک سے بھرا ہوا پھٹوں میں ڈالتے ہیں. وہ ایسے بیان کر جیسے الٹی آ جائے گی. یعنی سن کر وہ اس سے, یعنی اس سے ان کو اتنی کراہیت ہو رہی ہے کہ کیا منہ میں بھر نکال ڈالا پھر تھوک سے بھرا پھٹوں میں ڈالا. کیوں دیکھ رہی, اب آم کی لذت سے وہ ناآشنا ہے. ہم نے کبھی سوچا آم چوستے وقت تھوکتے بڑا پھر ڈالتے ہیں؟ یہ ہے سب کہ ذوق کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. اور آپ آگے عربی کرتے ہیں کام, کیونکہ پھل پہنچ گئے وہاں پر. تو یہاں جو فرما رہے ہیں, یہ میں نے ایک اشارہ کیا کہ انہوں نے ایسا نظارہ دیکھا جس کی شرح اسے ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ فرماتے لیب کا کمسل شہید, اس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں. اللہ پاک کی ذات ہے, اس کی حقیقت کو سمجھنا ممکن ہی نہیں. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے قلوب کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیے گئے, بس جو کچھ غیب میں تھا ان کو نظر آ گیا. ان ایسا نظارہ دیکھا جس کی شرح ان سے ہو ہی نہیں سکتی. آگے پھر اللہ پاک سے دعا فرما رہے ہیں, یا اللہ ہم کو عفو اور عافیت کے ساتھ اپنی محبت نصیب کروا. عافیت نا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیں نصیب ہو گئی, حالانکہ نصیب ہو چکی ہے. جی اصل یہ پھر کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کے وجہ سے، اس کے وجہ سے. اور آگے بڑھنے کی اور، جو ان کو نصیب ہوا ہم اس سے بہت دور ہیں، اور ان کی نظر سے آگے اور ہے. اللہ سے پھر مزید مانگ رہے ہیں، لیکن کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ اور عافیت کے ساتھ. یعنی اپنے آپ کو بہادر بھی بنا رہے کہ ہم سارے مجاہدے برداشت کر لیں گے، سارے جہاد نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو آپ اللہ مار سے مارتے مت کے ساتھ، اللہ والوں نے کبھی کمال کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ سے سوال کریں، اب عافیت اپنی محبت نصیب کرتا. آگے فرماتے ہیں، تمہارے مقصود ان اوقات پر پہنچانے کے لیے دنیا کے پاس امانت رکھ دیے گئے ہیں، جو حق تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کسی کی طاقت نہیں کہ ان کے مالک کی جب آ جانے کے وقت ان کو تمہارے حوالے ہونے سے روک سکے. اللہ بابروں کی عادت مبارکہ رہی ہے اور ہے کہ مختلف قسم کے مضامین جیسے ان کے دلوں کو وارد ہوتے بیان کرتے ہیں. ابھی مضمون چل رہا تھا، یہاں تک ہم نے دوسری بات کو پڑھا تھا، اب اس کے متصل بات آگے دوسرا مضمون آگے. کیونکہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت ان کے بیانات کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، تین موضوع ہیں. ایک توحید، بڑی باریکیوں تک اس کی تفصیلات آپ کے ہر بیان میں ملے گی. اس میں بھی جن کبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے محاصر فرما دے، یہ بھی دعویٰ نہیں کہ مجھے حاصل ہوگی، حالانکہ حاصل ہو چکی، پھر بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں. پھر ایک الفاظ ہمارے الفاظ ہیں توحید کے، اور ان کے پاس حقیقت تھی، لیکن پھر بھی اللہ سوال کر رہے ہیں. ایک توحید اور دوسرا اتباع شریعت. شریعت کا لفظ آپ کے ہر واعظ میں ملے گا، جس سے کیا دعویٰ ہوتا ہے کہ کوئی طریقت طریقہ ایسا ہی شریعت سے ہٹ کر ہو. شریعت اصل ہے، اس لیے آپ برمنا اس کا احساس فرماتے ہیں کہ ہر وہ حقیقت جس کی گواہی شریعت نہ دے وہ زندہ. تو تصرف شریعت کے متصادم متوازی چیز نہیں ہے، شریعت ہی ہے. تو دوسرا موضوع آپ کا رہتا ہے شریعت، اور تیسرا تقدیر پر راضی رہنا، جس کا بھی مسئلہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں پر کچھ حالات تقدیری جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے، کبھی خوشگوار کبھی نہ. جو اللہ نے پہلے سے مقدر میں لکھ دیا ہے، اب اسی کا یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے مقصود تقسیم ہو چکے. یعنی جو کچھ ہمیں دنیا میں ملنا ہے یا جو حالات آنے ہیں، یہ پہلے سے لکھے جا چکے. یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے مقصود، جو تمہاری قسمت میں رزق لکھ دیا گیا ہے، یہ مفہوم سمجھتا ہوں، ان اوقات پر پہنچانے کے لیے دنیا کے پاس امانت رکھ دیے گئے ہیں. ایک تو ہے نا کہ تقسیم ہو چکا ہے، ایک اس کا وقت بھی متعین ہو چکا ہے. یعنی جس وقت وہ ملنا ہے اسی پر ملے گا، نہ پہلے نہ بعد میں، اسی کو فرما رہے ہیں. تمہارے مقصود ان اوقات کو پہنچانے کے لیے دنیا کے پاس امانت رکھ دیے گئے ہیں، جو حق تعالیٰ کو بتا. اور کسی کی طاقت نہیں کہ ان کے مالک کی اجازت آ جانے کے وقت ان کو تمہارے حوالے ہونے سے روک. جس نے امانت رکھوائی ہے، جس کے ذمے لگایا ہے کہ اس وقت اس کو پہنچانا ہے، اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس وقت متعینہ پر اس کو پہنچنے سے روک دے. کسی کو طاقت نہیں کہ ان کے مالک کی اجازت آ جانے کے وقت ان پر تمہارے حوالے ہو سے روک سکے. آگے بڑی عجیب بات سناتے ہیں, بس وہ مخلوق پر ہنستے اور ان کی عقل پر آواز کستے, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, یہ ان کا اپنا مشاہدہ ہے. اللہ نے بعضوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جیسے پتا نا, جب ان کے پردے اٹھ گئے اور سب منظر سامنے آ گیا تو کیا چیز چھپی رہ گئی. یہ اللہ کی عطائی چیز ہے, جب اللہ جس کو جب چاہتے ہیں. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ بس وہ مخلوق پر, یعنی وہ مقصوم ہے جو امانت رکھے ہوئے ہیں نا اپنے وقت پر, وہ مخلوق پر ہنستے ہیں اور ان کی عقلوں پر آوازاں کستے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب ہم پوری ضرور آنے والے ہیں تو ہماری فکر تو ہماری فکر میں دوڑ دھوپ کیسے, ہم کو آنے والے ہیں. یہ جو بے چین ہو رہے ہو, بے تاب ہو رہے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہیلے اور کیا کیا حربے استعمال کر رہے ہو اور کیا کیا غلط طریقے سے پیار کر رہے ہو, کہ مقصود ہنستے ہیں عقل کو عقل پر ہمیں تو آتا ہی آنا, تو وہ عقل پر پہنچنا ہے پہنچنا خود ہی ضرور آنے والے ہیں. تمہاری فکر میں دوڑ دھوپ کیسی, ہنستے ہیں اس پر بھی. اچھا اور پھر ایک تو ہنسی اس بات پر آتی ہے تو, اور دوسرا ہنستے ہیں اس پر بھی کہ جو ایسی طلب کرے جو اس کے مقصود میں نہیں. اس کے مقصود میں تو جو چاہے کر لیں گے, اور اس پر بھی جو دنیا کا کوئی حصہ حق تعالیٰ کی اجازت کے بغیر طلب کرتے ہیں. کیوں کہ بیش از قسمت اور قبل از وقت کسی کو ملنا محال ہے. اللہ یقین اب آج ہمارا زمانہ جو ہے نا عجیب ہے, تنقید کا زمانہ ہے, نفس اعتراض جڑ دے رہا ہے. ہمارا نفس تو فوراً اعتراض, صحابہ کو بھی اشکال ہوا تھا جب انہوں نے دس سنگا کی تقدیر کو تعصب تفصیلات بتائی تو اشکال ہوا تھا اور عرض کیا تھا کہ پھر اپنے مقصود پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, کچھ کرتے نہیں بتا دیا کہ بیٹھنا نہیں ہے, کوشش کرو اس کو اسی کی توفیق ملے گی جو اس سے, یعنی دینا اللہ نے ہی ہے. اس دینے کے لیے اللہ نے اسباب پر بھی پردہ ڈال رکھا ہے. ہم اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں, ہم اسباب اختیار کریں گے. اتنی سی بات یہ ہے کہ ہم نے اسباب جو اختیار کرنے ہیں وہ شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنے ہیں, لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا. بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اسباب کو ترک بھی نہیں کرنا, اسباب کو اصل بھی نہیں سمجھنا. چونکہ ہم مکلف ہیں اس بات کے, اس لیے ہم جائز طریقے اختیار کریں گے, جائز سبب اختیار کریں گے, لیکن دل کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ امیر ترین صحابی ہیں, مکہ مکرمہ میں بھی امیر ترین تھے اور مدینہ منورہ میں بھی امیر ترین تھے. جب ہجرت کر کے آئے اپنا سب کچھ کہاں چھوڑ آئے؟ حاضرین آئے اپنا سب کچھ چھوڑ کر. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کی قسمت میں امیر بنانا اللہ نے لکھ دیا وہ امیر ہی رہے گا. اب یہاں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم میں سواب کیا تھا کہ آپس میں اخوت قائم فرما لی, ایک ایک انصاری ایک ایک صحابی,
پھر ایسی مثال نہیں ملتی جو انصار نے اس قدر کیا ہے. گھر تقسیم کر دی گئی, دو بیویاں ہیں تو کہہ دیا کہ ایک پسند کر لو, میں طلاق لیتا ہوں اور عزت کو نکاح کر لو. مال تقسیم کر دیا, گھر تقسیم کر دی, بہت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں, جن کے حصے میں یہ آئے, انہوں نے ان سے عرض کر دیا کہ بھائی میں تو تاجر ہوں, تمہارا مال منوبا ساری چیز مجھے بلا کر آپ کا بتا بازار آ گیا. پنیر بیچنے والے سے پوچھا بھی پنیر بیچو گے, اس سے سودا ہو گیا تو ادھار, اس سے ادھار پنیر لیا اور پنیر بیچنا شروع کر دیا. پنیر لے لو, پنیر لے چل گیا اپنا تھا, اور شام کو ان کا ادھار ادا کر کے منا پا رہا اور پھر دوسرے دن سیکھنا شروع ہو گیا. تو پنیر بیچتے بیچتے ہی اللہ نے پھر ان کو بھی ملتا دیا. سب کچھ ختم کر کے آئے پھر اللہ نے اتنا انصاف دیکھتے ہیں, عبرت والا دل چاہیے کہ ایک بزنس چل رہا ہے اس کو دیکھ کر ریل پر دوسرا بندہ لالچ میں آ کے کہتا ہے میں بھی یہی کر لوں, اس کے پاس بھی موجود ہے سارے اسباب موجود ہیں لیکن اس کی جب صحیح ہوگی بےچارا سے انتفے کو کرے نہیں ہوتا سر. خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک آدمی دکان چلا رہا ہے خود چل رہی ہے, کسی دوسرے خرید لی وہ جناب بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ تقدیر کے فیصلے جو ہیں اس کو یہ فرما رہی ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے مقصود ان اوقات پر پہنچانے کے لیے دنیا کے پاس امانت رکھ دیے ہیں جو حق تعالیٰ کو مرنے, اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ان کے مالک کی اجازت آ جانے کے وقت ان کو تمہارے حوالے ہونے سے روک دے. بس وہ مخلوق پر ہنستے ہیں اور ان کی عقل پر آواز کستے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, جب خود ہی بے ضرور آنے والے ہیں تمہاری فکر میں دوڑ دھوپ کیسی, اور ہنستے ہیں اس پر بھی جو ایسی طلب کرے جو اس کے مقصود میں نہیں ہے, اور اس پر بھی جو دنیا کا کوئی حصہ تعلق اجازت کے بغیر طلب کرتے ہیں. کیوں کہ بیش از قسمت اور قبل از وقت کسی کو ملنا محال ہے. آگے فرماتے ہیں صاحبو اگر تم نے ان کے دروازے سے منہ پھیر لیا اور حق تعالیٰ کے دروازے کے لیے رخ کر لیا تو خود نکل کر تمہارے پیچھے آئیں گے. تم نے ان کے دروازے سے منہ پھیر لیا, حق تعالیٰ کے دروازے کا رخ کر لیا, وہ خود نکل کر تمہارے پاس آئیں گے. تم حق تعالیٰ سے عقل مانگو, حق تعالیٰ سے عقل مانگو. جب دنیا اولیاء اللہ پر متوجہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جا کسی دوسرے کو دھوکہ دیجیے, یہ ہے عقل مانگو. کیا فرما رہے ہیں, تم حق تعالیٰ سے عقل مانگو. جب دنیا اولیاء اللہ پر متوجہ ہوتی ہے تو کہتے جا کسی دوسرے کو دھوکہ دیجیے. اب یہ دنیا کیا ہے, اب کرتا رہتا ہوں کیونکہ اصطلاحات ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ ہے حقیقت کچھ ہے. ہم دنیا کس کو سمجھتے ہیں, یہ محل و دولت ہے, بیوی بچے اولاد اسباب یہی سمجھتے ہیں. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فرمایا, فارسی کا شعر ہے, خود بھی سوال قائم کر خود ہی جواب دیں گے, چیز دنیا کہ دنیا کیا ہے, چیز دنیا از خدا غافل ہو جائے, اللہ کی رات سے غافل ہو جائے, نئے قماش و نقراؤ فضل تو سر جو ہمارے ذہن میں ہے نا کہ بیوی بچے سونا چاندی دنیا سماتے, یہ نہیں ہے. اللہ سے غافل ہونا. کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کے اندر ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہیں جو اللہ نے متعین کی ہیں, مال حاصل کر رہے ہو, شادی کر رہے ہو, اسباب کو جمع کر رہے ہو, تو یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کب بنے گی؟ جب ناجائز طریقوں سے ان کو جمع کرو گے. تو جائز خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں, ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کب بنے گی؟ جب ناجائز طریقے یا ناجائز خواہشات, جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اور ناجائز خواہشات سے بچنا, اور جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے سے بچنا, یہی ہے. تو یہاں جس دنیا سے یہ نفرت لا رہے ہیں, دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مفہوم ہے, اب دنیا جیت پر ہے, دنیا مردار ہے, اور اس کے تعلق کو ہمیں فرمایا کھٹتے ہیں حکومت کر رہے ہیں, تو مردار اس خالق کو فرمایا, اس مال کو فرمایا, وہ جو میں چاہتا ہوں جیفا بدبوت کے بھبکے ہو رہے ہیں, وہ ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال ہے, ناجائز طریقوں سے جو شریعت کی دھجیاں بکھیر کے پھر حاصل کیا جا رہا ہے, اس کے اندر مردار کی طرح خون. اللہ ہمیں صحیح کہا, مسلم کو مارے, اس لیے فرمایا کہ تم اللہ سے عقل مانگو. یہ عقل سلیم جو ہے, جس کو عطا ہو جاتی ہے, پھر یہ تمیز کرتا ہے. سناتے جب دنیا اولیاء اللہ پر متوجہ ہوتی ہے, یعنی یہ اللہ والے جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرما دی, یہ ناجائز چیزیں لوگوں کو دیکھ کر ان کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے کہ دیکھ لوگ کما رہے ہیں, تو بھی کما لے, تو بھی لے لے, یہ لے لے, تو یہ چونکہ اللہ نے ان کے شعور کو بیدار کر دیا ہے, ان کی عقل جو ہے صحیح ہے, تو یہ اس کو کہتے کسی اور کو دھوکا دے, تیرے جال میں نہیں جاتا, اور عقل سلیم نہیں ہے, مزہ اٹھا دیکھ جائے. اب تو مزہ اٹھائیں جو آج کل عام ہے کہ جی یہ جہاں میٹھا آگے کیسے میٹھا, ٹھیک ہے, اب تو کھانی ہے, اب تو موج اڑائیں, اگر کوئی غلط طریقے سے کما رہا ہے تو ہم بھی للچائے جاتے ہیں, جیسے کفار اور مشرکین کو دنیا کے عیش و عشرت کے نقشوں میں دیکھ کر ہم غم کے مارے مرے جاتے ہیں, دیکھو جی وہ لوگ تو عیش کر رہے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے. یہ کیا عقیدے سے نہ آشنائی کی وجہ سے جن کا انجام کیا ہوگا, یہ عقل سلیم بتائے کہ اس وقت جس تھاٹ کے اندر, جس عیش کے اندر, جس نفس کے مزروں کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں, اس کا انجام کیا ہے, یہ عقل سلیم بتائے. اللہ سے عقل مانگو, اللہ والوں کو بھی یہ اپنی طرف کھینچتی ہے, یعنی انسان ہونے کے ناطے چونکہ انسان کا نفس بھی ہے اور نفس کی فرشت ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ بس مزہ مزہ لے لے, یہ انجام کی مخبوط الحواس ہے, یہ نہیں یہ کہتا ہے بس مزہ لے لے. تو یہ اللہ والے اس کی حقیقت کو جانتے ہیں, اس دنیا سے کیا کہتے ہیں, جا کسی دوسرے کو دھوکہ دیجیے, ہم دوسرے بات ہم تجھ کو خود دیکھ چکے ہیں, ہم کو مت آزما کہ ہم تیری حقیقت جان چکے ہیں, اپنے کھوٹے دینار کی بھڑک ہم کو مت دکھا. یہ جو چمک ہے یہ کیا کھوٹی ہے, جس زمانے میں بات کی جا رہی ہے اصطلاح, اس زمانے کی اعتبار استعمال کرتے ہیں, اس کا سکے پوائنٹ ہوتے تھے دینار, تو اس میں کھوٹے بھی ہوتے تھے, جیسے آج آپ تو نہیں مارے بچپن ہم جو خوب دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا, کھوٹا بھی ہوتا تھا, جاننے والا کہتا کیا ہوتا تھا دکان پر, یہ کہتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں ہم کو کہ اپنے کھوٹے دینار کی بڑھت ہم کو مت دکھا, تیرا دینار صرف زہر کا حسن لیے ہوئے ہیں. اللہ نے اس عقل سلیم پر ان کے قلب کے اندر ایسی بیداری عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے ساری حسن سے متاثر نہیں ہوتے، ظاہری لذتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، اگر وہ گندگی ان کے اندر ہے، ان کو نظر آ رہی کوٹ نظر آ رہا ہے تمہارے ہیں، تیرا سنگھار لکڑی کے ٹھوکرے بت پر ہے جس میں روح نہیں، تو ظاہر محض بلا معنی کے فقط دکھاوا بغیر حقیقت کے، دیکھنے پرکھنے کی چیز تو در حقیقت آخرت ہے، ان کی لذت ان کی مزے جو ہیں وہ کہاں ملیں گے؟ یہاں کے جائز مزے بھی جو ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، اس کا انکار کبھی نہیں کیا جائے گا، اگر شریعت کی مطالعہ کی حدود میں مل جائیں خبر ہے بڑی خوشی کی بات ہے، نہیں ملے تو غم نہیں ہے، پھر کہتے آگے مل جائیں، سمجھتے اہل اللہ پر جو دنیا کے عیوب کھل گئے وہ اس سے بھاگے، اور جب مخلوق کے عیوب ان پر ظاہر ہوئے تو ان سے بھی غائب ہو گئے، اور بھاگے ان سے متواش ہو کر اور مانوس ہوئے جنگلوں سے، بنوں سے، ویرانوں سے، غاروں سے اور جنات اور ان فرشتوں سے جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، کہ فرشتے اور جنات اپنی صورتیں بدل کر ان کے پاس آتے ہیں، کسی وقت زاہدوں اور نیچی داڑیوں والے راہبوں کی صورت میں اور کبھی جنگلی جانوروں کی شکل میں، غلط غلط جس صورت میں چاہتے ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے اور جنات کے نزدیک مختلف شکلیں ایسی ہیں جیسے تم میں سے کسی کے پاس مختلف قسم کے کپڑے لٹکے ہوئے ہوں کہ جس کو جب چاہے پہن لے، یہ مشاہدات ہے، جن بھی شکلیں بدل سکتا ہے فرشتہ بھی شکلیں، مطلب ان کو نا ایسی صلاحیت دی ہے جیسے مختلف کپڑے پڑے ہیں جو اٹھا کے پہن لو، جو چاہے شکل کو بدل لیں، اب یہاں جو فرماتے ہیں نا کہ جب مخلوق کا عیوب ان پر گزرے ان سے بھی غائب ہو گئے اور بھاگے ان سے متواش ہو کر اور مانوس ہوئے جنگلوں سے، بنوں سے، ویرانوں سے، غاروں سے اور جنات سے اور فرشتوں سے زمین پر سیاحت کرتے ہیں، کہ فرشتے اور جنات اپنی صورت کے بدل کر ان کے پاس آتے ہیں، یعنی اللہ نے اس کو اپنی جیت عطا فرمائی اور دل کی آنکھیں کھولی اور دنیا کا حقیقت کو سمجھا، دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے اس کے اندر کی گندگی بلاغت سامنے ہے، دنیا سے پہلے مثال دے دی نا کہ ناجائز یہ ہے، پھر اس سے ایسے متلاش ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر پھر باتیں کے لئے جنگل بعض اوقات بعض اللہ والوں پر جب اس کا غلبہ ہوا پھر اس سے نکل کر جا کے پڑ گئے، مت مریض جو حق تعالیٰ کی ارادت میں سچا ہوتا ہے اپنی ابتدائی حالت میں مخلوق کے دیکھنے اور ان سے کوئی بات سننے اور دنیا کے ذرا دیکھنے کے دل تک ہوتا ہے، عجیب بات ہوتا ہے، اونچے درجے کی ہے، مریض کون ہے جس نے ارادہ کر لیا ہے حق تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کا، تو حق تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگا جو رکاوٹیں ہیں جو نفس کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، ماحول کی طرف سے ہیں، فرعون کی طرف سے ہیں، وہ ان کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی اس کی ہر اطاعت کو کرنے والے جتنے اعمال ہیں ان میں کوشش کر کے ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے، اور وہ اعمال وہ نافرمانیاں وہ معصیتیں جو اللہ کی رضا سے دور کر دیں ان سے بچتا ہے، اب ابتدا کے اندر ایسے چلتا ہے وہ اتنا یہ ڈرتا ہے کہ کبھی جب اپنے ارادے میں سچا ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی ذرہ بھی دیکھتا تو دل اس کا تنگ ہوتا ہے، یہ اشارہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جس طرف جانا چاہتا ہے ہر چیز کو سمجھتا ہے، جو اس سے روک دے تو اس سے وہ ڈرتا ہے، وہ مخلوقات میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کا تن حیران، اس کی عقل گم، اس کی نگرا پکھائی ہوئی ہوتی ہے، برابر اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے ہر سے سر پر رحمت کا ہاتھ ہاتھ پھیلتا ہے، یہاں تک اس کو فرارا جاتا ہے،
یہ بعضوں پر بعض اوقات مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کیفیت کو ہم یہ بیان کر پاتے ہیں بعض کے لیے، یہاں تک کہ اس کے قلب کے سر پر رحمت کا ہاتھ ہے تو سترا آ جاتا ہے، اس کے طرف مست بنا رہتا ہے، یہاں تک کہ قرب کی خوشبو اس کے ناک پہ پہنچتی ہے تب اس کو ہوش آتا ہے، اور جب اپنی توحید و اخلاص اپنے رب عز و جل کی معرفت اور اس کے علم اور اس کی محبت میں راسخ بن جاتا ہے تو استقامت اور مخلوق کی گنجائش آتی ہے۔ شروع میں مخلوق سے بھاگ رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ مجھے اللہ سے یہ روک دے گا ہے، اس لیے ان چیزوں سے، اب جب اس کو استقامت نصیب ہو گئی ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہو گیا، اس کی خوشبو جیسے اس نے سونگھ لی ہے، اب اس کے دل کے اندر وہ قوت آ گئی، ہمت آ گئی، تو اب کہتے ہیں کہ اب مخلوق سے بھاگتا نہیں ہے، اب نہیں کرتا، اللہ عز و جل کی طرف سے وہ طاقت آتی ہے کہ مخلوق کے بوجھ خود سب کے بغیر اپنے اوپر لاد لیتا ہے اور ان کا قرب اختیار کرتا ہے اور ان کا طالب بنتا ہے، اس کا ہر شغل ان کی مصلحت پر منحصر ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کے بندوں سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کے لیے، ان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ان کو محنت کرتا ہے۔ اب یہ ان کو اپنی طرف مشہور نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کو کدھر لے جا رہا ہے، اللہ کی طرف ہے، ان کی مصلحت کو دیکھتے ہیں، اور بائیں ہم اپنے رب عز و جل سے پلک جھپکنے کے برابر بھی واپس ہیں۔ اب مخلوق میں رہ رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، لیکن دل اس کا ایک پلک جھپکنے کو تجربہ کی طرف سے اضافہ نہیں ہو رہا، اللہ سے مانگی کہ اللہ ہمیں بھی اس کی کوئی جھلک نصیب کروا دے، رات آگے بھی چلے گی۔ اب اسی استعداد کو حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر اس شفافت کو، لطافت کو، پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ذکر بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر بیٹھا کریں کہ اے اللہ، جو اس کا اصل مقصود ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت جو ہمیں اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے ہر عمل پر ڈال دے اور ہر اس عمل سے روک دے جو اس کی ناراضگی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی شریعت متحرہ پر چلنے کی استعداد نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کے ذکر کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے، اور ہمارے یہاں جو طریقہ ہے ذکر کا، وہ ہے ذکر قلبی، ذکر خفی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے، طریقے تو اور بھی ہیں، علاج کے طریقے ہیں، یہ نقش بند ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ سوروردیہ ہے، جو چار مشہور رائج ہیں، یہ سب علاج کے طریقے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ نقش بند کا سلسلہ کا طریقہ ہے، اس میں ذکر قلبی، ذکر خفی، جس کا مستقل حکم ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت بھی یاد کرو، غافلین میں سو، تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام سے ہے، کیونکہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے اسم سے، اس کے نام سے یاد کرو، تبتل کے ساتھ، یعنی تنہائی کے ساتھ، علیحدہ پیار کیا، سب کو چھوڑ کر سب سے علیحدہ ہو، یعنی یہ جو صلاحیت دل کے اندر چاہتے ہیں، یہ جو قوت چاہتے ہیں، یہ جو ہمت چاہتے ہیں، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، ماحول کی فضاؤں کے خلاف، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں محنت کرنی پڑے گی،
جس کو جب جمع ہوئے ہیں یہ تعلیم کے لیے ہیں، ترغیب کے لیے ہیں، لیکن جو ہمارے دل کی اصلاح کے لیے جو ممد و معاون ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تنہائی میں بیٹھ کر اس کی مشق کریں۔ تو تصور کی مشق ہے اللہ کے نام کے ساتھ، فتبارک اسم ربی کا، فرما رہے رب کا نام جو ہے کیا بڑا متبرک ہے۔ تو تنہائی کے اندر تصور کر کے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رب جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کو یاد کر رہے، جس کا نام لے رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی ہمیں حرام کام سے روک دے۔ اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تصور کی آنکھ سے دل میں دیکھیں لفظ انوار، اور تصور کی زبان سے تکرار کریں محبت کے ساتھ انوار۔ تھوڑی دیر کی مشق کریں۔
Thank you. سيدنا محمد بن عبد الله اجمعين برحمتك يا رب.